इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज ये है कि चंद एक बड़ी अहम बातें आपसे मैंने अर्ज़ करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह सवजल आपके सवालात लेंगे। वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ जो हमारी कौम का एक अंदाज़ है वो ये है कि ये गफलत का शिकार होते रहते हैं और गफलत का शिकार इस हद तक हो जाते हैं कि अपनी सेहत और अपनी जान के मामले में भी गफलत का शिकार हैं। कोरोना वायरस का मसला पाकिस्तान में शुरू हुआ तो हमारे यहाँ उस वक्त एहतियात का, परहेज़ का एक रुझान था और उसी एहतियात और परहेज़ को सामने रखते हुए उलमाए किराम ने मसाजिद में बहुत सारी एहतियाती तदाबीर बयान फरमाई कि मस्जिदों के अंदर इतनी उम्र के लोग आएं, इतनी उम्र के लोग ना आएं। फिर उसके अलावा ये है कि मस्जिद के अंदर फासला रखा जाए मस्जिद की सफाई के एतबार से, फिर मस्जिद में आने वाले अपने साथ जो है मास्क लेके आएँ, कम से कम मस्जिद आने तक, लोगों से मिलने तक मास्क इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मस्जिदों की सफाई जो है वो उस लेवल की जाए। तो ये उलमा ने लोगों को तालीम दी, समझाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत मुस्बत असर जो है वो नज़र आया कि मस्जिदों में, अगर हज़ारों मस्जिदों को भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल हुआ। लेकिन मस्जिद से जो बाहर का हिस्सा बनता है वहाँ जो हुआ वो आपके सामने है कि मार्केटों में, बाज़ारों में, दीगर पब्लिक प्लेसेस पर, शॉपिंग मॉल्स में जो लोगों का रश हुआ, हुजूम हुआ और जो ये सोशल डिस्टेंस था, सामाजिक फासला था, ये ख़त्म और परहेज़ों का सत्यानाश कर दिया गया, ये आपके सामने है। तो जो मजहबी तबका था और जो मजहबी जगह थी मस्जिदें, वहाँ पर तो इस पर अमल किया गया लेकिन इससे बाहर की जो जगह थी वहाँ पर अफसोस के अमल नहीं किया गया। तो ये कोई अच्छा रुझान नहीं है। जैसे मजहबी लोगों ने अमल किया और प्रैक्टिकली बता दिया कि अगर हम डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त हम अगर इख्तियार करना चाहें तो कर सकते, इसी तरीके से जो दीगर जगह थी वहाँ पर भी ये होना चाहिए था। लेकिन अब तो जो हो चुका सो हो चुका। ये मैंने अपने सामने ये N95 मास्क रखा है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी मेरे पास तकरीबन 8 से 10 मास्क हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और मेरी गाड़ी में अलहदा रखा हुआ है, मेरे घर पर अलहदा रखे हुए हैं, ऑफिस में अलहदा हैं। कोशिश करता हूं कि जहां पर इसके इस्तेमाल की हाजत है वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाए। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना ये हमारे लिए, मास्क अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो दूसरे को इसका क्या फ़ायदा होगा वो बाद में है, इसका सबसे पहले मुझे फ़ायदा होगा, सबसे पहले मैं बीमारी से बचूंगा, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी। तो ये जो एहतियाती हैं, ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, साबुन का इस्तेमाल है, ये मास्क का इस्तेमाल है, कोशिश करके लोगों की गैदरिंग से बचना है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अपनी जान की और सेहत की हिफाजत करना ये दीन के बड़े बुनियादी मकासद में से है। जो दीन अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए ये 5 चीज़ों की हिफाजत के लिए नाजिल हुए, जिसमें पहली चीज़ जान की हिफाजत है। जान है, माल है, इज्जत है और नसब है और अक्ल है और दीन है, ये एक पूरी तफसील है। तो जान की हिफाजत बड़ी अहम चीज़ है, इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ब्राय मेहरबानी ये एहतियातों से गफलत ना बरतें। खुदा ना खास्ता आप या आपके घर में अगर कोई बीमार हो गया और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानहा आपके साथ हो गया तो पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। तो बेहतर नहीं है कि थोड़ी सी ज़रा हिम्मत करके इस पर अमल ही कर लिया जाए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सवालात की तरफ चलते हैं।
उमर शहबाज भाई हैं, पूछ रहे हैं कि रोजाना कितना मुताला करना चाहिए।
मुताला करना तो अपने टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी के पास कितना टाइम है, तो जितना वक्त हो उतना मुताला किया जाए। अपने घर की जरूरियात, अपनी फैमिली की जरूरियात, अपनी कारोबारी मसरूफियात, इन सब चीज़ों को पूरा करने के बाद अब अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो जितना मुताला कर सकता है उसे करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में कम अज़ कम 26 मिनट तो मुताला करना ही चाहिए, आधा घंटा मुताला करना चाहिए। बाकी अगर आपको 5 घंटे का टाइम मिलता है तो 5 घंटे आप दीन की किताबों का मुताला करें। इल्म की एक बात सीखना बड़ी बड़ी इबादतों से बढ़ के है, नफल पढ़ने से बढ़ के है। तो आप जितना दीन पढ़ेंगे, जितना इल्म पढ़ेंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा।
मोहम्मद सुहेल भाई कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब सर और गाड़ी के बालों पर हेयर कलर लगा सकते हैं।
हेयर कलर लगा सकते हैं, ब्लैक कलर मना है। स्याह रंग का कलर दाढ़ी पे और सर पे लगाना ये मना है। और ब्लैक के अलावा हर वो कलर कि जो ब्लैक जैसा लगे, जैसे डार्क ब्लू या डार्क ब्राउन, तो ये ऊदा, कासनी, नीला, ये वो कलर्स हैं कि अगर ये लगाए जाए तो ये भी जो है वो ब्लैक की झलक देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने स्याह कलर लगाया हुआ है। तो स्याह रंग भी हराम है, और जो स्याह जिसमें स्याही झलके और स्याह लगे वो भी हराम है। इसके अलावा जो कलर है तो उखर रेड है, येलो है, कोई और है, वो इस्तेमाल कर सकते, उसमें कोई हर्ज नहीं।
महबूब आलम भाई पूछ रहे हैं कि जोहरे एहतियाती जमात के साथ पढ़ी जा सकती है।
जोहरे एहतियाती जमात के साथ हरगिज नहीं पढ़ी जाएगी, वो तन्हा पढ़ी जाएगी।
गुलाम मुस्तफा भाई का सवाल है, पूछ रहे हैं कि अगर मस्जिद की तामीरात मुकम्मल हो गई है और सरिया सीमेंट वगैरह बचने, क्या मस्जिद के पासों में इसे तामीर करवाए जा सकते हैं?
मस्जिद की तामीर के लिए जो सीमेंट सरिया वगैरह खरीदा है, तो तामीर के अंदर ऐने मस्जिद और फिनाए मस्जिद, ये दोनों चीज़ें ही शामिल होती हैं। लिहाजा असले मस्जिद ऐने मस्जिद की तामीर के बाद अगर उसे वजू खाना और वॉशरूम तामीर करते हैं तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, उर्फ भी यही है।
फारूक भाई का सवाल है, कह रहे हैं कि आवान हाशमी होते हैं, क्या इन्हें सैयद कह सकते हैं?
आवान हाशमी होते हैं ये तो ठीक है, किताबों में लिखा भी है और मारूफ भी है, और नसब का दारोमदार शोहरत पर ही होता है। लेकिन इन्हें सैयद नहीं कह सकते। सैयद जो है ये एक पर्टिकुलर टर्म है। सैयद अब हमारे ज़माने में और हमारे इलाकों में जो उर्फ है वो ये है कि सैयद कहा जाता है हजरत फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अनहा की औलाद पाक को, हजरत यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी औलाद, ये सादात है, ये सैयद है। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो नसब है वो हजरत सैयदना फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से चला। तो इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और आपकी हमशीरा हजरत ज़ैनब और फिर हजरत इमाम हसन हुसैन की जो औलाद है आगे, ये सारे के सारे जो है ये सादात कहलाते। इसके अलावा किसी को इस नसबी एतबार से सैयद नहीं कहा जा सकता।
भाई हैं, पूछ रहे हैं कि अगर कोई नमाज से पहले मोबाइल साइलेंट करना भूल गया है और अब नमाज के अंदर मोबाइल बज पड़ा है तो किस तरह बंद करें?
नमाज के अंदर मोबाइल अगर बजना शुरू हो जाए, उसकी बेल बजे, तो उसको बंद करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हाथ लगा के कहीं से भी बटन दबाएं तो उसकी साइड पे वो बटन मौजूद होता है कि जिसे वो कम अज़ कम उस वक्त आवाज़ बंद हो जाती है। तो अब अगर क्याम के अंदर हैं तो कोशिश करके दाएं हाथ से बंद कर लें, बिलफर्ज ना हो सके तो बाएं हाथ से भी बंद कर लें, तो इससे नमाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रुकू के अंदर उससे ज़्यादा आसानी है, और सजदे के अंदर है तो भी बहरहाल उसको बंद करना मुमकिन होता है, अत्तहियात के अंदर भी इसी तरह आसानी है। तो बहरहाल नमाज पढ़ते हुए ही अमले कलील के साथ उसको बंद कर लिया जाए।
मोहम्मद शहबाज भाई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या चलते कारोबार में किसी से शराकत की जा सकती है?
चलते कारोबार के अंदर शिरकत की मिसाल पहले मैं अर्ज कर दूं ताकि मसला आसानी से समझ आए कि मिसाल के तौर पे एक शख्स की जो है वो जूतों की दुकान है, शूज वगैरह वो बेचता है। अब उसका चलता कारोबार है और उसके अंदर 20 लाख रुपए का माल है। दूसरा बंदा ये चाहता है कि ये भी 10 लाख रुपया उसमें डाल के तो ये भी उसका शराकतदार बन जाए, शरीक बन जाए, गोया 30 लाख रुपए का कारोबार हो जाएगा। और 30 लाख रुपए के कारोबार में जो वो है यानी कि ٹو تھرڈ وہ ایک کا ہو گیا اور ون تھرڈ جو ہے یہ اس دوسرے کا ہو گیا. یہ ہے چلتے کاروبار میں حصہ ڈالنا. اس میں عرض یہ ہے کہ چلتے کاروبار میں شرکت نہیں ہو سکتی, کیونکہ شرکت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں رقم ملائیں, پھر اس رقم سے مال خریدا جائے اور مال بیچا جائے. لیکن ایک صورت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر چلتے کاروبار میں شرکت کرنی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو کاروبار کا مال موجود ہے وہ فیصد کے اعتبار سے, شیئرز کے اعتبار سے خرید لیا جائے. جیسے 20 لاکھ روپے کا مال ہے, ایک بندہ 10 لاکھ روپے دے گا اور اس 20 لاکھ مال کے ٹوٹل کے اندر یہ ہاف ہاف کا شریک ہو جائے گا. یعنی گویا ہر جوتے میں آدھا آدھا حصے دار. یہ نہیں ہے کہ اتنا مال اس کا ہو گیا اتنا مال اس کا ہو گیا, نہیں ایسا نہیں, بلکہ ہر مال کے اندر وہ شریک ہو جائے گا. تو اب یہ خریدنے کے بعد اس سے شرکت کر کے آگے کاروبار اگر یہ چلائیں گے تو پھر جو اس کے نفع کی مقدار مقرر کریں گے اس کے مطابق ان کا کاروبار درست ہو جائے گا.
کیا شیطان کو بھی موت آئے گی؟
شیطان کو بھی موت آئے گی, کیونکہ شیطان کے بارے میں, شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی زندگی کی, وہ تھی قیامت کے دن تک. انظرنی الی یوم یبعثون, کہ اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما کہ جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو لوگوں کو جو اٹھایا جائے گا وہ تو نفخہ ثانیہ, جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تھی نفخہ اولی تک, یعنی پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, وہ جو باجا نما ایک چیز ہے اس میں پھونک ماریں گے اور اس وقت مخلوق فنا ہوگی, تو اسی وقت یہ شیطان بھی مر جائے گا, اس کو بھی موت آ جائے گی.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میری وائف جو ہے وہ طلاق کے لیے ضد کر رہی ہے, تو میں اسے کس طرح سمجھوں؟
دیکھیں یہ جو معاملہ ہوتا ہے پارٹیکولر معاملے کے اندر تو مطلقاً کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے. شوہر کی طرف سے زیادتی ہے, یہ بیوی کا مطالبہ کرنا ناجائز ہے, تو یہ تو پارٹیکولر کیس کے اعتبار سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے شوہر اتنا ظالم ہو کہ بیوی کا مطالبہ ٹھیک ہو, اور یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو کوئی بھڑکا رہا ہو یا اسی کے دماغ کے اندر فطور آ گیا اس وجہ سے وہ کر رہی ہے. تو اس لیے اس معاملے کے اندر سب سے پہلے تو جو سچویشن ہے, جو ایکچوئل صورت حال ہے, اس کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا میری وجہ سے تو پرابلم نہیں ہو رہی. اگر شوہر کی وجہ سے پرابلم نہیں ہے اور بیوی غلط فہمی کا شکار ہے یا اس کو غلط فہمی میں ڈال رہا ہے, تو پھر پیار محبت سے سمجھایا جائے اور شوہر اپنی بیوی کو دین کے احکام کے اعتبار سے بتا سکتا ہے, اس کے اعتبار سے بتائے, گھر کے بڑوں کو اس میں انوالو کر سکتا ہے تو ان کو انوالو کرے. بیوی کے لیے ویسے حکم شرعی یہی ہے کہ بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام, بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے. حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی.
رضوان اتاری بھائی کہہ رہے ہیں کہ مرد کا چاندی کے علاوہ ہاتھ کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے.
مرد کے لیے جو چاندی کی انگوٹھی ایک مخصوص وزن کی ہے, 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی, وہی پہننا چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے, خواہ وہ سونا ہے یا لوہا ہے یا پیتل ہے یا تانبا ہے یا کوئی اور دھات.
ملک بلال بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ مسند امام احمد کی کوئی مستند شرح ہو تو بتا دیں.
مسند امام احمد جو ہے اس پر علماء نے کام کیا ہے اور اس پر بہت کام کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسند احمد بیسیکلی مسند کی ترتیب پہ ہے. مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی سے مروی جو روایات ہیں ان کو بیان کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ساری حدیثیں ذکر کر دی, پھر حضرت عمر فاروق سے مروی, پھر حضرت عثمان غنی سے, پھر حضرت علی سے, پھر اس طرح صحابہ کرام. تو اس کی جو ترتیب ہے, اب اس میں کوئی نماز 70 جگہ آ سکتی ہے, روزہ 70 جگہ آ سکتا ہے. تو اس پر ایک تو علماء نے یہ کام کیا ہے کہ مسند امام احمد کو ترتیب دیا ہے فقہی ابواب کے اعتبار سے, یعنی طہارت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کم از کم مسند کی ایک باب کی حدیثیں پڑھنا سمجھنا آسان ہو گیا. ایک تو یہ, دوسرے نمبر پر اس کی جو شرح ہے وہ شرح اس انداز کی نہیں ہے جس انداز کی شرح دیگر کتابوں کی لکھی جاتی ہے, کہ جیسے بخاری کی شرح ہے, مسلم کی شرح ہے, کہ اس کے اوپر بڑا تفصیلی کلام ہوتا ہے، حدیث کے راویوں پر بھی، پھر حدیث کے متن پر بھی، پھر الفاظ کی تشریح پر بھی، پھر اس کے بعد اسے حاصل ہونے والے نکات بھی، اس انداز کے اندر مسند امام احمد پر کام نہیں ہے۔ ہاں اس کی صحت، اس کے ضعف، اس کے حسن ہونے پر اس پر کلام ہے، اور کچھ جو مختصر تحقیق اور تعلیق کی جاتی ہے یہ کی گئی ہے، تو یہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، یہ پڑھی جا سکتی ہے۔
اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھنی ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے غنہ نہیں کیا تو کیا تلاوت ٹھیک ہوگی؟
غنہ جو ہے یہ کرنا سنت ہے اور یہ مستحبات میں سے ہے، لہذا اس کا ترک اگر کریں گے تو یہ جو آداب تلاوت ہے اس کا ترک ہوگا، قرآن پاک کی قرآت وہ شمار کی جائے گی۔
محمد اظہر بھائی ہیں، پوچھنے کے چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
چین والی گھڑی پہننے میں علماء کا اختلاف ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے یا نہیں، علماء کا جب اختلاف ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ البتہ دارالفتا اہل سنت کا موقف یہ ہے اور بہت سے کثیر سنی علماء کا موقف یہ ہے کہ چین والی گھڑی لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارا موقف یہی ہے کہ پڑھ لی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی قرات تحریمی وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ علماء کا اختلاف ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، بیمار ہے تو اس کی صحت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ دعائیں جو ہے اس میں تو خاص طور پہ جو ہدایت کی دعا ہے یہ تو کرنی چاہیے اور یہ تو سنت سے بھی ثابت ہے، اور ان کے لیے اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو منع دعا ہے وہ ہے کہ اگر کافر کوئی کفر پہ مر گیا، یعنی ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے جو ہے وہ کفر پہ مرا ہے، تو اب اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا کرنا منع ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ ما کان علی النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اگرچہ وہ مشرک ان کے رشتہ دار ہوں، تو لہذا کافر کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں ہو سکتی، اور زندگی کے اندر بھی کافر کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، ہدایت کی دعا کی جائے گی۔
کیا امام کا اقامت کے وقت مصلی پر موجود ہونا ضروری ہے؟
امام کا اقامت کے وقت مصلی پر موجود ہونا نہ ضروری ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے طریقے ثابت ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح یہ کہا جاتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے، تو اس وقت صحابہ کرام دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ متعین طریقہ نہیں ہے کہ امام مصلی پر ہوگا تو اقامت کہی جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے اقامت شروع ہو جائے اور امام اپنے حجرے سے نکل آئے، محراب کی طرف سے نکل آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے سے اگر آئے تو وہ صفوں کے پاس سے گزرتا آئے گا، اس صورت میں جس صف کے پاس سے وہ گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے، اگر وہ محراب کی طرف سے برآمد ہوگا تو اس کو دیکھے سارے پورے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر وہ پہلے سے موجود ہے تو اب ایسی صورت کے اندر پھر قد قامت حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ پورا ایک طریقہ ہے۔ تو مصلی پر اس کا موجود ہونا باہر کوئی ضروری نہیں۔
موبائل ریپیئرنگ کے لیے لڑکے کا ناخن بڑھانا
کیسا ہے؟ ناخن بڑھانے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ 40 دن پورے ہو جائیں ناخن بڑھنے کو تو یہ ناجائز و گناہ ہے، لہذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ناخن جو ہے وہ بڑھایا جائے اور اس کے ذریعے ہی یہ ریپیئرنگ کا کام کیا جائے۔ وہ جو لوہے کے اور تانبے کے وہ ناخن ملتے ہیں وہ اوپر چڑھائے جا سکتے ہیں، اس کے چڑھانے میں حرج نہیں ہے، وہ کوئی انگوٹھی کی صورت نہیں ہے۔ تو یہ درزی وغیرہ بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی اپنا کیا نام ہے سلائی کے وقت استعمال کرتے ہیں، تو درزی ہے یا یہ موبائل ریپیئرنگ کرنے والا یا کوئی اور ریپیئرنگ کرنے والا، تو اس طرح کی جو چیز ہے تو وہ استعمال کر لے، لیکن ناخن بڑھانے کی اتنی اجازت نہیں۔ مرد کے لیے کان چھدوانا یہ حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، اور مرد اگر کرے گا تو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، یعنی ان کے جیسا کام ہوگا، اور حدیث مبارک کے اندر ایسے مردوں پر لعنت فرمائی گئی ہے جو عورتوں جیسے کام کریں، جیسے یہ کان چھدوانا، یا عورتوں جیسا لباس پہننا، یا عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھنا، یا عورتوں جیسے عورتوں والے جوتے پہننا، تو ایسے مردوں پر لعنت کی گئی ہے. اسی طرح ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں.
رضوان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں درود اور دعا پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی صرف اتحیات پڑھے گا سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی؟
نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کا ترک ہوگا تو سنت کا ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر بالفرض کو جلدی ہے کہ کبھی جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اتنا پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ لیں، یعنی کم از کم درود پاک اتنا ضرور پڑھ لیں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود پاک پڑھنا بھی فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایک امام مجتہد کے نزدیک یہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو لہذا ویسے تو درود ابراہیمی پڑھا جائے، دعا مانگی جائے، لیکن اگر کبھی جلدی ہو تو پھر اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا درود پاک ضرور پڑھ لیا جائے، اور دعا جو ہے وہ بھی شامل کر لی جائے، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اتنی دعا شامل کر لیجیے. کفریہ وسوسوں کا حل جو ہے نا، دیکھیں اس میں یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ عام طور پہ جن کا معدہ خراب ہوتا ہے نا، ان کو وسوسے زیادہ آتے ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ معدہ تو خراب نہیں، کیونکہ گیسز دماغ کو چڑھتی ہیں، اس سے وسوسے آتے ہیں. لہذا اگر ایسا مسئلہ ہے تو معدے کا علاج کر. دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں کہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے اور چیزوں کی طرف ذہن لے کے جاتا ہے. اپنے آپ کو کم سے کم فارغ رکھیں، زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بندے کا دماغ ایک وقت میں ایک شے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب رہی تیسری بات کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو فارغ بندے نے ہونا ہی ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ 24 گھنٹے کولو کے بیل کی طرح وہ کام بھی مصروف رہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ لاحول شریف کا ورد کرتا ہے، اعوذ باللہ شریف اور لاحول شریف، اور جو وسوسے آتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دے. وسوسوں کا سب سے بنیادی علاج یہی ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دے، اور یہ اعوذ باللہ شریف، لاحول شریف، یا آمنت باللہ یہ کہتا رہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، بس یہ پڑھتا رہے. آن لائن نکاح کی صورت جو ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دوسرے ملک کے اندر لڑکا ہے اور لڑکی یہاں پر ہے، تو اب لڑکا لڑکی آپس کے اندر ایجاب و قبول کرے، یعنی لڑکا لڑکی سے کہے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا اتنے حق مہر کے بدلے میں، لڑکی کے میں نے قبول کیا، اگر یہ انداز ہے تو یہ نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ لڑکا اور لڑکی یا ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا یہ ایک مجلس میں نہیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کے پاس موجود کسی شخص کو یا خود اس لڑکی کو وکیل بنا دے، جیسے لڑکی موجود ہے تو اس نے لڑکی کے ماموں کو، چچا کو وکیل بنا دیا کہ آپ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ اتنے حق مہر پہ پڑھا دیں. اب یہاں پر وہ جو چچا یا ماموں جس کو وکیل بنایا ہے وہ لڑکی سے ایجاب ایسے ہی کرے گا کہ جیسے مولانا صاحب جو ہے وہ عام نکاحوں میں کرتے ہیں، تو یہ یہاں ایجاب و قبول کرے گا گواہوں کی موجودگی میں، لیکن یہ آن لائن چل رہا ہے اور وہاں پر لڑکا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، یا یہ لڑکے کی طرف سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں لڑکی اور اس کے گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اگر آن لائن اس انداز میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں ہے کہ ایجاب وہاں سے ہے، یعنی آفر نکاح کی کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں یہ وہاں سے ہے، اور قبول کرتی ہوں یہ ادھر سے ہے، تو یہ والا نکاح نہیں ہوگا. عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، حتیٰ کہ عورت کے حق میں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنے میں. تو عورت ایک طرف نفل پڑھے اور دوسری طرف جو ہے وہ شوہر کے لیے سنگھار کرے، تو یہ سنگھار کرنا جو ہے یہ اس کے نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو یہ تو ہے عمومی حکم. اب یہ ہے کہ شوہر بیوی کو حکم دے کہ تم میرے لیے بناؤ سنگار کرو، تو شوہر حکم دیتا ہے تو پھر عورت کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کرنا فرض ہے. لہذا اب بیوی پہ فرض ہے کہ وہ شوہر کا حکم مانے اور اس کے لیے بناؤ سنگار کرے. ہاں شوہر یہ کہے کہ بناؤ سنگار کرو غیروں کے لیے کہ کسی مخلوط محفل میں اور کسی جگہ جانا ہے اور وہاں پر جانا بالکل بے پردہ بیوی کو لے کے جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے بناؤ سنگار کا بولے تو یہ بیوی کے لیے ماننا جائز نہیں ہے. شوہر کے لیے ماننا جو ہے یہ اس کے لیے لازم ہے, ویسے کرنا مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. اجنبی اور غیر محرم کے لیے کرنا جو ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں.
کیا غسل کے بعد وضو کرنا اسراف کہلائے گا؟
غسل کے بعد وضو کرنا اسراف نہیں ہے, یہ اسراف میں نہیں آئے گا.
کیا گھر کی چھت پر سو سکتے ہیں؟
گھر کی چھت پر سو تو سکتے ہیں, سونے کے اندر تو ایسا کوئی حرج نہیں ہے. ہاں احادیث طیبہ کے اندر منع کیا گیا ہے کہ جس چھت کی منڈیر نہ ہو, دیواریں نہ ہو, تو اس پہ نہ سویا جائے. کیونکہ اگر دیواریں نہیں ہوں گی تو سوتے میں کوئی آدمی اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا تو سیدھا ہی نیچے آئے گا, تو یہ تو سیدھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں, یہ منع ہے. لیکن اگر دیواریں ہیں تو پھر چھت کے اوپر سونے میں حرج نہیں ہے. ہاں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ کوئی بے پردگی کی صورت نہ ہو. جیسے اگر عورت چھت پہ سوتی ہے اور پاس پڑوس کے اندر اونچے مکان ہے اور ان کی طرف سے تانگ جھانگ کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے اجتناب کیا جائے گا. عقیقہ کرنا بھی سنت ہے, واجب نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ فرمایا اور خود اپنا بھی کیا اور عقیقے کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور مسلمانوں کے اندر یہ رائج بھی ہے. تو لہذا عقیقہ کیا جائے, ساتویں دن بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کا وقت ہوتا ہے, اس دن عقیقہ کیا جائے. اور اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں ساتویں دن کا حساب رکھ لیں. ساتویں دن کا حساب آسان ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے ایک دن جو پہلے کا دن ہے یہ ساتواں دن بنتا ہے. بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو پوری زندگی میں جو بھی جمعے رات آئے گی یہ اس کے سات کے حساب سے ہی آئے گی. پیر کو بچہ پیدا ہوا تو ہر آنے والا اتوار جو ہے اس کا ساتواں دن ساتواں ساتواں شمار کیا جائے گا. تو ساتویں دن کے اعتبار سے عقیقہ ہے.
کیا ایک سے زائد میتوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی جا سکتی؟
ایک سے زائد میتوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے, ہر ایک کی جدا پڑھے. لیکن اگر زیادہ کی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, جیسے بعضوں کا بہت زیادہ تعداد ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اب ایک ہے یا سو ہیں, سب کی اکٹھا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو اس کو یوں کر کے بچھائیں کہ مثال کے طور پہ سر اور یہ پاؤں, پھر سر پاؤں سر پاؤں سر پاؤں, اس طریقے سے اس کی لائن بن جائے گی. اور یا یہ ہوگا کہ یوں کر کے لائن بنائیں کہ یہ میت اس کے آگے قبلے کی طرف, پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے, یوں کر کے پوری لائن بنتی جائے. تو یہ دو طریقے اس کے صف بنانے کے ہو سکتے ہیں. تو اجتماعی نماز جنازہ بھی جائز ہے.
کیا عورت کے استعمال سے زیورات پر زکات فرض ہوتی ہے اور گولڈ اور چاندی کے علاوہ جو جیولری ہے کیا اس پر بھی زکات ہوگی؟
گولڈ پر جو پہننے کا زیور ہے جیولری ہے کیا اس پر زکات ہوتی ہے؟ تو اس پر زکات ہوتی ہے. عورت کے پاس یا مرد کے پاس جو بھی زیور ہے, جو اس کی ملک میں ہے, خواہ وہ پہننے کا ہے یا وہ پہننے کا نہیں ہے, دونوں صورتوں کے اندر اس پر زکات ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر زکات کا حکم بیان فرمایا اور فرمایا کہ کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ تو اس کا اور نہ دینے کے اوپر وعید بیان فرمائی. تو لہذا زیور کے اوپر زکات. اچھا سونے اور چاندی کے علاوہ جو زیور ہے, جیسے آج کل آرٹیفیشیل جیولری بہت عام ہے, تو اب کسی کے پاس آرٹیفیشیل جیولری ہے تو کیا اس پر زکات ہے یا نہیں؟ تو اس پر زکات نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے کی آرٹیفیشیل جیولری بھی پہننے کے لیے اگر ہے تو اس پر زکات نہیں ہے, کیونکہ جو زکات ہے وہ سونے پہ ہے, چاندی پہ ہے, کرنسی پہ ہے, پرائس بانڈ پہ ہے, اور جو مال تجارت ہوتا ہے بیچنے کے لیے خریدا گیا مال ہوتا ہے اس پر ہے. پھر اس کے علاوہ باقی تو گائے بکری وغیرہ اونٹوں پہ ہے, وہ ایک دوسری صورت بن جاتی ہے. تو جو زکات ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے. تو جو پہننے کے لیے آرٹیفیشل جیولری ہے اس پر زکات نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام سیکھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
علم علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا.